الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلي سيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس بوالقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال سيكون في قرون بعدي. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، جن کا نام سعد ابن مالک ابن سنان، ان کے والد حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا تھا، لیکن ایک زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ لوگ مسائل میں ان کی طرف رجوع فرماتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے معمول اور محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا. یہ سن کر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کی صدیوں میں بھی ہوں گے، چاہے اتنی بڑی مقدار میں نہ ہوں. یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا بہت سہل اور آسان نسخہ بتلایا ہے، شارٹ فارمولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تین چیزیں ہیں اس میں. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی حلال غذا کا اہتمام کرے. حلال غذا کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب الحلال فریضت بعد الفریضہ، کہ اسلام کے بنیادی فرائض نماز روزہ وغیرہ جو ہیں ارکان، ان کے بعد حلال روزی کو حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. آدمی کے بننے اور بگڑنے اور معاشرے کے صلاح اور فساد کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں یہ بھی ہے. اگر روزی حلال ہے تو معاشرہ بہتر رہے گا، صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، ایسا معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری عام ہو. اور اگر روزی میں حرام کا حصہ ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. ہمارے زمانے میں معاشرے میں بگاڑ کے مختلف بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ روزی کے حلال ہونے کی طرف جو توجہ کرنی چاہیے اور جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام، گولے سے بھی کوئی لقمہ اگر حلق سے نیچے ایسا اتر گیا تو اس کو نکالے بغیر چین نہیں پڑتا تھا. حکایات صحابہ میں حضرت شیخ نور اللہ مرتضیٰ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کو حضرت نے خراج پر اٹھا رکھا. خراج پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی غلام ہوا کرتے تھے، اپنی خدمتوں کے واسطے، اپنے کام کاج کے واسطے دو چار آٹھ دس غلام کافی ہو جاتے، اور باقی جو غلام ہوتے تھے تو ان کو آقا کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تم کو جو ہنر آتا ہے، جو کمانے کی تمہارے پاس فن ہے اس سے کماؤ اور مجھے روزانہ اتنا دے دیا کرو. آقا کی طرف سے کچھ مقدار مقرر کر دی جاتی تھی اور وہ جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سینگی لگوانے کی ضرورت پیش آئی. سینگی کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں سے خون نکالا جاتا ہے علاج کے طور پر. یہ کام حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام صحابی تھے وہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پاس سینگی لگوائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شمائل میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے غالباً. اور اجرت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سا غلہ دیا. پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا خراج کیا ہے؟ ان کے آقاؤں نے ان کو یہی کام کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، ان کو یہ فن آتا تھا، تم یہ کام کرو، جو کما اس میں سے ہم کو اتنا دے دیا کرنا. تو ان کے آقاؤں کی طرف سے ان پر جو خراج مقرر کیا گیا تھا، جو مقدار، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ معلوم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش فرما کر اس میں کمی کروائی. میں تو بتا رہا تھا خراج کیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس پر انہوں نے خراج، یعنی وہی اس کے پاس جو آمدنی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ادا کرنے کی ذمہ داری ڈال رکھی تھی. ایک مرتبہ وہ تیار کھانا لے کر کے آیا اور حضرت کے سامنے رکھ دیا. دو چار وقت سے فاقہ تھا اس لیے حضرت نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ایک لقمہ منہ میں رکھ کر حلق سے نیچے اتار دیا. اس غلام نے کہا آقا آپ کو جب بھی میں کوئی چیز لاتا ہوں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لائے، آج نہیں پوچھا. حضرت نے فرمایا بھائی وہ فاقے کی وجہ سے دھوپ کی شدت میں لقمہ اٹھا کے کھا لیا، بتا کہاں سے لائے. اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں نے کہانت کی تھی، زمانہ جاہلیت میں کہانت کا یہ جوتش جس کو ہم کہتے ہیں گجراتی میں, لوگ جاتے تھے اپنے مستقبل سے متعلق پوچھا کرتے تھے. اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس شیاطین کا آنا جانا ہوتا تھا, اور وہ شیاطین کچھ اس قسم کی باتیں ان کو بتلاتے تھے, اور اسی کے ذریعے سے وہ لوگ یہ کاروبار کرتے تھے. وہ ایک آدھ بات آسمان کی ملی ہوئی شیاطین کے پاس ہوتی تھی, وہ بھی وہ آ جاتی تھی اور اس کی وجہ سے ان کا کاروبار چلتا. تو کہانت کا میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی, یعنی کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے اپنے مستقبل سے متعلق باتیں پوچھی تھی, میں نے بتلائی, اور مجھے کہانت کر کے آتا نہیں تھا, میں نے اسے ہی دھوکہ دیا تھا. ایک تو کہانت خود جو ہے غلط کام تھا اور اس میں بھی دھوکہ بازی, کریلا اور نیم چڑھا جیسا مسئلہ. تو بہرحال کہا کہ اس وقت اس کا معاوضہ اور اجرت دینے کے واسطے ان کے پاس کچھ تھا نہیں, انہوں نے مجھ سے یہ کہا کسی اور موقع پر جب ہمارے پاس کچھ ہوگا ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے. اس کے بعد تو یہ غلام مسلمان ہو گیا. کہا آج میں ان کے علاقے سے گزر رہا تھا, وہاں کوئی تقریب تھی, کھانا پکا ہوا تھا, یہ پکا ہوا کھانا مجھے انہوں نے اسی کے معاوضے میں دیا. اب یہ جو کہانت کے اندر دیا جاتا ہے وہ قلوانی کاہن, حدیث میں کاہن کو جو پیش کیا جاتا تھا اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ طبیعت پر اثر ہوا, کہا تو مجھے ہلاک کر کے ہی رکھ دیتا. اب وہ ایک لقمہ جو اندر چلا گیا تھا اس کو نکالنے کے لیے آپ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی کہ وہ قے ہو اور نکلے. اب وہ ایک ہی تو لقمہ اور وہ بھی دو چار وقت کے فاقے کے بعد پیٹ میں گیا تھا, بھلا وہ کیسے نکلتا؟ نہیں نکلا. تو کسی نے کہا حضرت کچھ پانی پی لیں اور پھر قے کریں تو اس پانی کے ساتھ وہ نکل آئے گا. چنانچہ ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا, پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کی اور بڑی مشکل سے وہ لقمہ باہر آیا. یہ منظر دیکھ کر کسی نے حضرت سے عرض کیا حضرت ایک ہی تو لقمہ تھا, اس کو اس طرح اپنے پیٹ سے نکالنے کے لیے آپ نے اتنی ساری مشقت اٹھائی. اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی وہ ہمیں اپنے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکال کر رہتا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ ارشاد سنا ہے کل لحم نبت من الصوت کانت النار اولا به, کہ جسم کا جو گوشت حرام مال سے پل کر کے تیار ہوا ہے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ تیار نہ ہو جائے اور وہ مجھے جہنم میں لے جائے. دیکھیے یہ حضرات حرام سے بچنے کا کیسا اہتمام کرتے ہیں. حرام تو حرام, شبہ والی چیز سے بھی بچنے کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. اسی حکایت صحابہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا, وہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. آپ کے گھر میں تھا, آپ کا ہی تھا. رات کو آپ بے چینی پیدا ہوئی طبیعت میں, نیند نہیں, آپ کی نیند اڑ گئی. جن زوجہ مطہرہ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روز کا آرام کا وقت تھا, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے, نیند نہیں آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا, یہ سمجھ کر کہ ضائع نہ ہو اٹھا کر کھا لیا, لیکن اب یہ خیال آتا ہے کہیں وہ صدقے کا نہ ہو. اس لیے کہ صدقے کا مال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی رکھا جاتا تھا بضرورت. تو اس شبہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی. یہ اتنا زیادہ بچنے کا اہتمام اور اس کی بڑی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک اور حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں حلال غذا حلال مال دیا جائے تو ہی وہ شرف قبولیت حاصل کرتا ہے، حرام مال اگر صدقہ کرو گے تو اللہ کے یہاں قبول ہوتا نہیں. آگے فرماتے ہیں، وامر اللہ المؤمنین بما امر به مرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. اب ایمان والوں کو کون سی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو دیا گیا؟ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی دو آیتوں کی طرف اشارہ فرمایا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. آگے باری تعالیٰ کا دوسرا ارشاد نقل کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی روزی میں سے حلال روزی کھاؤ. گویا اہل ایمان کو بھی وہی حکم جو رسولوں کو دیا گیا. اسی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات کی تفسیر میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو عمل صالح کے لیے ابھارتی، اس کا قدرتی نتیجہ. آپ حلال غذا کھائیں گے تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں اعمال صالح ہی آپ سے سرزد ہوں گے حضرت، اور حرام غذا کھائیں گے تو آدمی چاہے یا نہ چاہے برے اعمال اس سے سرزد ہوں گے. حضرت صالح بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ من اکل حرام اسد جوارہ شاء ام ابا علم ام لم یعلم، جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ. گویا حرام غذا کی قدرتی خاصیت یہ ہے کہ وہ پیٹ میں جانے کے بعد آدمی سے گناہ کے کام ہی کروائے، نیکی کی توفیق اس کو نہیں ہو. یہ اس کی خاص، اس کھانے والے کو معلوم ہو جانا، بے خبری میں کھا لیا تو بھی اس کا اثر یہ ظاہر ہو. یہ بات اور رہی کہ بے خبری میں کھانے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ تو ظاہر ہوگا. جیسے زہر ہے، ایک تو ایک آدمی زہر جان بوجھ کے کھا لے تو زہر جان بوجھ کے کھائے گا تو زہر کھانا گناہ، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اور تو گنہگار بھی ہوگا اور اس کا جو اثر ظاہر ہوگا اس کی وجہ سے اس کو نقصان بھی پہنچے گا. اور ایک بے خبری میں کسی کو کھلا دیا گیا تو اس صورت کے اندر گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ بے خبری میں اس کے پیٹ میں زہر گیا ہے تو اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، وہ بھی ظاہر ہو کر کے رہے. تو حرام غذا بے خبری میں بھی اگر پہنچتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اور وہ اللہ کی نافرمانی پر لے جائے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور حضرت حکیم الامت نور اللہ برقدہ کے استاد، حضرت حکیم الامت کے خطبات اور مواعظ میں بکثرت ان کا تذکرہ حوالہ آتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی، گئے تشریف لے گئے، کھانا شروع کیا، ان کو معلوم نہیں تھا دائی کا حال، ایک رقمہ حلق سے نیچے اترا اور فوراً احساس ہوا کہ مشتبہ غذا ہے، چنانچہ ہاتھ روک لیا، آگے نہیں کھایا. لیکن وہ فرماتے تھے کہ اس ایک مشتبہ لقمے کا اثر یہ ہوا کہ کئی روز تک دل میں یہ خیالات اور وساوس آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. گویا یہ گناہ کے لیے آمادہ کرنے والی چیز حرام لقمے کا کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے گناہ کے وساوس اور خیالات آتے ہیں اور دل کا نور. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے اندر حرام لقمے کے چار نقصانات بتلائے. کہ دل کا نور نکل جاتا ہے اور خیالات اور وساوس آتے ہیں، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، نیک عمل کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ حرام لقمے کا قدرتی اثر۔ آگے حضرت سالم ومن اکل ومن کانا طعامہ حلالا وفق للخیرات واعطاءات کو جوارح، اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کو نیکی کی توفیق ہوگی اور اس کے اعضاء اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق، یہ گویا حلال غذا کی خاصیت۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تکمیل علوم کی حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی، ان کا تقویٰ ہمارے اکابر کے یہاں بہت مشہور ہے۔ لکھا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی کبھی انہوں نے سالن استعمال نہیں کیا، صرف روٹی پر اکتفا کرتے تھے۔ چونکہ دلی میں رہتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ سالن کیوں نہیں استعمال کرتے، جواب میں فرمایا کہ دلی کے سالنوں میں امچور پڑتا ہے۔ امچور وہ کچی جو کیری ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے سکھا لیا جاتا ہے اور ترشی اور کھٹائی کے طور پر سالن میں ڈالا جاتا ہے، رواج ہے۔ تو وہاں دلی میں اس زمانے میں ہر سالن میں یہ پڑتا تھا، تو کہا امچور پڑتا ہے، اور دلی میں جو ہے وہ آم کے باغات کی بے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کبھی سالن نہیں کھایا۔ ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی بازار کا عام استعمال، کسی کا ذاتی باغ کا ہوا اور وہ پیش کرتا لا کر کے تو آپ تناول فرماتے تھے، لیکن کبھی بازار کا عام آپ نے استعمال نہیں کیا، اسی لیے باغات کی انجائی کی وجہ سے۔ وہ علماء کے یہاں مختلف کیا، علماء نے عمر میں بلوا کی وجہ سے گنجائش نکالی اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال احتیاط اپنی جگہ پر۔ تو وہ طالب علم کے زمانے میں بھی صرف روٹی پر اکتفا کرتے تھے، تو ان کی عادت تھی، وہ سفر کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں گئے، ایک گاؤں میں، مغرب کے بعد۔ پہلے زمانے میں گاؤں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو مسجدیں ہوتی تھی قدیم، آگے داخل ہوتے ہی کھلا سا کمرہ ہوتا تھا، جس کو گاؤں کے لوگ بھی مسافر خانہ ہی کہتے تھے، مسافر عام طور پر وہاں آ کر کے ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں بھی ایسا ہی، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک اس طرح کا کھلا یہ تھا، وہاں ٹھہر گئے لوگ، مغرب کی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ اپنے اس جگہ پر بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، مزدور پیشہ آدمی تھا، نماز پڑھی اس نے وضو کر کے، لوٹتے ہوئے دیکھا کہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے، تو وہ گھر گیا اور جا کر کے تین روٹیاں لا کر ان کی خدمت میں پیش کی، انہوں نے کھا لی۔ اب ان کا معمول تو یہ تھا ایک دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں تھے، لیکن ٹھہر گئے۔ دوسرے دن دن بھر وہ آدمی نظر نہیں آیا، پھر دوسرے دن بھی مغرب کے بعد لوگ سب چلے گئے، پھر یہ آیا اور نماز پڑھی، فارغ ہو کر جب واپس جانے لگا، دیکھا کہ یہ مسافر ابھی بھی ہے، گھر گیا اور دو روٹیاں لا کر پیش، پھر ٹھہر گئے۔ تیسرے دن اسی طرح مغرب کے بعد اس نے دیکھا مسافر ہے، گھر گیا اور ایک روٹی لا کر پیش کی، اور کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے، بھائی مسافر اب تم چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، سچ سچ بتاؤ۔ کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، اور مزدوری کر کے اتنی جو ہے مزدوری حاصل کر لیتا ہوں جس سے تین روٹیاں تیار ہوتی ہیں۔ میں ہوں گھر میں، میری بیوی ہے، میرا ایک بچہ ہے، تینوں ایک ایک روٹی کھا دیتے اور گزارا ہوتا ہے ہمارا۔ پہلے دن آپ کو جب دیکھا تو تینوں روٹیاں لا کر مہمان ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر، دوسرے دن بچے میں فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے حصے کی روٹی اس کو دی، میری اور بیوی کے حصے کی روٹی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی دو، اور آج بیوی میں بھی فاقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، میرے اکیلے کے حصے کی روٹی لا کر پیش کی، کل میرے میں بھی طاقت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے دن جب تیری روٹیاں کھائی نا، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور میں نے اپنے دل میں ایسے انوارات محسوس کیے کہ آج تک ایسے انوارات کبھی میں نے محسوس نہیں کیے تھے, اور اللہ کی طرف عبادت کے ایسی رغبت, تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ غذا تو کھانے جیسی ہے, اس لیے میں تو رک گیا. یہ وہ حلال غذا کی خاصیت ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خطبات میں ہے, اور ان کی زبان سے تقریر میں بھی اور مجلس میں بھی براہ راست میں نے سنا ہے یہ واقعہ. فرماتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ جی عبداللہ, جن کا ذریعہ معاش جو تھا کمائی کا ذریعہ وہ گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے بیچتے تھے. روزانہ جاتے تھے جنگل میں ایک گٹھڑی لے آتے, اب وہ جو گھاس بیچتے تھے ان کی قیمت بھی مقرر تھی 3 یا 4 پیسے جو بھی تھی, اور لوگ دیوبند کے ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس سے ہی گھاس خرید کر اپنے جانوروں کو کھلاوے. اللہ والے تھے تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ان کی یہاں کی گھاس لیں گے تو ہمارے یہاں بھی برکت ہوگی, تو باقاعدہ لوگ ان کے انتظار میں رہتے تھے, اور وہ جب دور سے نظر آتے گھاس کی گٹھڑی سر پر لادے ہوئے تو لوگ دوڑتے تھے, اور جس نے گٹھڑی پر ہاتھ رکھ دیا ڈال دی اور چار پیسے جو بھی قیمت تھی وہ دیکھ لے, اور اس میں سے ایک تو وہیں صدقہ کر دیتے تھے, ایک اپنی بیٹی کو دے دیتے تھے, ایک اپنی ضرورت میں استعمال کرتے تھے, اور ایک جو ہے جمع رکھتے. انہی کے متعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ پر, ایک مرتبہ یہ اسی طرح اپنی گٹھڑی لے کے آ رہے تھے گھاس کی, اور ایک سپاہی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا. اب سپاہی تو ایسے ہی ہوتے ہیں, اس نے دیکھا کہ یہ گھاس کی گٹھڑی لے کے کوئی بڈھا آ رہا ہے, تو وہ گھوڑا کھڑا کر کے ایک چابک مارا, ایٹ بڈھے ڈال دیا, وہ پیسے ویسے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں, ان کے یہاں تو اسی طرح ظلم و تعدی ہوتی, انہوں نے ڈال چلے. اب اس نے جو اس میں سے گھاس ڈالی اپنے گھوڑے کو اور اس کے منہ میں گئی اور گھوڑا تڑپنے لگا, اور پریشان ہوا بھائی کیا بات ہے. کسی نے کہا بھائی یہ دیکھو بھائی یہ تو اللہ والے تھے, ان کی گھاس تیرے گھوڑے کو ہضم نہیں ہوگی, اس طرح مرے گا آپ. تو وہ گھبرایا, دوڑا ہوا گیا ان کے پاس اور معافی مانگی, کہا 1 روپیہ کیا, مجھے روپیہ نہیں چاہیے, وہ میری روزانہ کی جو قیمت ہے وہ دے دے بھائی. تو بہرحال یہ جو ایک پیسہ یہ آنا ان کے پاس روزانہ جمع ہوتا تھا, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے بعد مہینے کے بعد اس کے ذریعے سے دعوت کرتے تھے. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی اور دیگر حضرات, ان کی دعوت کرتے تھے. اور حضرت خالد صاحب تو یہ بھی فرماتے تھے کہ باقاعدہ وہ کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی حضرت ماں یعقوب صاحب کے حوالہ کرتے تھے. ماں یعقوب صاحب جو ہیں وہ کھانا پکانے کے بھی ماہر تھے, ہر فن مولا, اور وہ جو کھانا پکانے کی یہ تو باقاعدہ غسل کرتے تھے اور غسل کرنے کے بعد کھانا پکاتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ان کی ہڈیاں کا ہمیں انتظار رہتا تھا, جب ان کی غذا کا 2-2 مہینے تک اپنے دل میں انوارات محسوس, اور نیکی کا یہ کام کر لیں وہ کام, یہ جذبات ہوتے ہیں, یہ حلال غذا کی خاصیت. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو دیا, کہ رسولوں کو فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اور حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو, اور ایمان والوں کو کہا کہ اللہ کی دینی روزی میں سے حلال غذا کھاؤ. آگے فرماتے ہیں رائے حضرت ابو ہریرہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک آدمی کا تذکرہ کیا, کوئی مومن جو اللہ کے راستے میں کوئی لمبا سفر جہاد کا, حج کا, عمرے کا, طلب علم کا, جو بھی کر رہا اور جو ہے اغبر سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے غبار آلود ہیں, اور یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب, وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اے رب اے رب. اللہ کے ہم جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کے ہر کلمے کی شروعات یا رب سے ہوتی ہے, اللہ اے اللہ. آگے حضور فرماتے ہیں ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا استجاب له، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا جو ہے اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی، بلا اس کی دعا کہاں قبول ہوئی. بہرحال یہ حلال غذا، ایک تو حضور نہ کہ من اکل طیبا. آگے دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ عمل فی سنت، سنت کے مطابق عمل کیا. یہ سنت پر عمل اس کی بہت اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انہیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. ان لکم فی رسول اللہ لاسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے. گویا ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، ہر حرکت و سکون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانا ہے. یہ ہے، یہی ہے اصل زندگی کا مقصد. کوئی بھی سنت ہو، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خاکم بدہن خاکم بدہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے. لیکن حضور کی کسی چھوٹی سنت کا بھی پوری کائنات مل کر کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. حقیقت تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ ہم اور آپ تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ہماری ناقدری کی بات ہے، ہماری غفلت کی، عدم توجہ کی بات ہے. ان قیمتی موتیوں اور جواہرات سے ہم جو ہیں غافل بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہر مومن کا گویا مقصد زندگی ہونا چاہیے. قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گویا جتنی آدمی میں اتباع سنت ہوگی اسی بقدر اللہ کی بارگاہ میں اس کو محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا. گویا مقام اس کی محبوبیت کے پرسنٹیج جو ہے نا وہ اس کی اتباع کے پرسنٹیج کے مطابق، جتنا زیادہ اتباع اتنا ہی زیادہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب. اب ہمیں اختیار ہے محبوبیت حاصل کرنا ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایسا نسخہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. حضرت حکیم الامت نور اللہ برقدم فرماتے ہیں ایک مرتبہ گھر میں جو ہے کھانے کے لیے بیٹھا تو لوکھی، وہ کدو دودھی جس کو کہتے ہیں، وہ تھی، خیر کھائے. پھر دوسرے وقت بھی، تیسرے وقت بھی، چوتھے وقت بھی. حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا گھر والوں سے کہ کیا بات ہے، کئی وقتوں سے مسلسل لوکی آ رہی ہے سالن. تو گھر والوں نے جواب میں کہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی. جب سے میں نے اپنے جو ہے مارکیٹ لانے والا جو خادی ہے اس کو تاکید کر دی کہ بازار میں جب تک لوکی ملتی رہے ضرور لانا، ہم اس کو پکائیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جواب سن کر میں لرز گیا. ایک عورت کا جذبہ یہ ہے جب اس کو علم میں یہ بات آئی تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کا اتنا اہتمام کر رہی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے کام روک دیے، تین دن تک میں نے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیا، پوری زندگی، اپنی زندگی کے تمام شعبوں کا اور ہر شعبے کے تمام جزیات کا کہ میری زندگی میں کہاں کہاں جو ہے سنت چھوٹ رہی ہے. جائزہ لینے کے بعد جہاں جہاں اس کا احساس ہوا میں نے فیصلہ کیا کہ اس کا آج ہمارے پاس ہمیں بہت سی سنت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے الٹا پاؤں رکھیں پھر سیدھا پاؤں رکھیں، پھر نکلیں تو پہلے سیدھا نکالیں پھر الٹا نکالیں، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنے فرانا کا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی. مسجد میں آنے کا طریقہ اس وقت کی دعا معلوم ہے, نکلنے کا طریقہ اس وقت کی دعا معلوم ہے. بہت سی سنتیں رات کو سوتے وقت کا جو کی سنتیں معلوم ہیں, لیکن اس کے باوجود حال ہمارا کیا ہے؟ جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کا وقت آئے گا بھوگے دوڑے جائیں گے, جلدی سے بیت الخلاء کھولا اور گھس گئے, نہ دعا یاد رہی, نہ کون سا پاؤں پہلے ڈالنا ہے کون سا پاؤں بعد میں ڈالنا ہے اس کا خیال آیا, فارغ ہوئے اسی طرح نکلے. مسجد میں آنے کا موقع آیا اسی طرح. یعنی یہ سنتیں, یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اور ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں, یاد کرائی جاتی ہیں, طریقہ بتایا جاتا ہے, لیکن اس پر عمل کا اہتمام نہیں. آخر کیا بات, آج کی اس مجلس میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں چھوٹے بڑے سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ایسی بہت سی سنتیں ہیں جو ہمیں سب کو معلوم ہیں. آج سے طے کر لیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان سنتوں پر عمل کا اہتمام کریں گے, اور جس وقت تک کریں عمل یہ سوچ کر کریں, جس وقت آپ بیت الخلاء جا رہے ہوں اور دعا پڑھ رہے ہوں تو دل میں یہ تصور کیجئے کہ میں یہ دعا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت الخلاء جاتے وقت یہ دعا پڑھی ہے. میں اپنا پہلا بایاں پاؤں بیت الخلاء میں اس لیے پہلے رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں تھا. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اس تصور کے ساتھ تم ان سنتوں پر عمل کرو گے دیکھو چند دنوں کے اندر تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. ایک تو سنت پر عمل کرنا ہے اور اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ کرنا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے جو برکات ہمیں حاصل ہوگی کوئی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی اذا رسانیوں سے محفوظ رہیں. ہمیں اور آپ کو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ ہماری ذات سے دانستہ نادانستہ بل ارادہ بغیر ارادہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچنے نہ پائے. ایک مومن کے ایمان کا اور ایک مسلم کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات سے زبان سے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ ارشاد پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.